أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. روز ارتحال جان گداز رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل امام امت خمینی کبیر رضوان اللہ تعالی علیہ تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تسلیت عرض ہے. 24 سال امام راحل کے بغیر امت کو ہو چکے ہیں اور آج ہم فقدان امام و ہجران امام و فراق امام میں 24واں سال گزار چکے ہیں کہ وہ شخصیت جب موجود بھی تھے رحلت سے قبل انقلاب کے بعد کا 10 سال کا عرصہ بالخصوص جو بحیثیت رہبر امت اسلامیہ کے اندر امام نے بسر کیا اور وہ حصہ جو 15 سال کا نہضت انقلاب اور اس سے قبل جو 50-55 سال کا عرصہ یا 60 سال کا عرصہ بحیثیت فقی و عالم مجاہد بسر کیا. ہر 3 دور میں امام ناشناختہ ہستی ہیں ابھی تک، حتیٰ ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خداوند تبارک و تعالی نے اس عظیم ہستی کی محبت ڈالی ہے. آج الحمدللہ دنیا میں ایک بڑا طبقہ موجود ہے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں، جن کے دلوں میں خداوند تبارک و تعالی نے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی محبت ڈالی ہے. خود یہی ایک غیر معمولی نعمت ہے خداوند تعالیٰ کی، جو کہ خدا ہر چیز کے لیے ہر دل کو آمادہ نہیں کرتا، بعض دلوں سے بعض پاک چیزوں کو خدا نکال دیتا ہے. جس طرح خود ذات حق تعالیٰ کی محبت ہر دل کو نصیب نہیں ہوتی، مخصوص دل ہیں جن میں محبت خدا آتی ہے، اسی طرح آیات الہی و اولیاء الہی کی محبت یہ بھی خاص دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ مودت بھی خاص دلوں میں آتی ہے، وہ دل جو اس کے لیے آمادہ ہوں، تیار ہوں. جن دلوں کے اندر رجس و پلیدی و آلودگی موجود نہ ہو، مغلوب دل اور طرح طرح کی آلودگیوں میں ملوث دل اس قابل نہیں ہوتے کہ خدا کی محبت و اولیاء خدا کی محبت ان دلوں میں سما جائے. انبیاء کرام و اوصیاء الہی و ائمہ اطہار کی محبت اسی باب سے ہے کہ ہر دل اس کے لیے آمادہ نہیں تھا، اسی وجہ سے کئی دلوں میں نہیں آئی یہ محبت. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جو راہرو راہ ائمہ و معصومین و انبیاء ہیں و پیرو مکتب انبیاء و ائمہ ہیں، امام خمینی کی محبت بھی ہر دل میں نہیں آتی، اور ان لوگوں کے لیے اور اس طبقے کے لیے مقام شکر ہے جن دلوں میں خدا نے ایسے ہستیوں کی محبت ڈال دی ہے. یہ افراد جو محبت امام دل میں رکھتے ہیں، حتیٰ امام خمینی کی شناخت سے محروم ہیں بعض، و دنیا ابھی محروم ہیں شناخت امام خمینی سے. جب کہا جاتا ہے کہ دنیا محروم ہے، اس سے مراد دور دراز کے ممالک نہیں ہیں، افریقی ممالک یا لاطینی امریکی ممالک یا قطبی علاقوں کے قریب رہنے والے لوگ یا پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے قبائل، وہ نہیں ہیں مراد. چہ بسا قم کے اندر رہنے والے بھی بعض، بلکہ کئی ایک ایسے ہیں جو امام خمینی کی شناخت سے محروم ہیں. و امام کے بہت سارے معاصر ایسے موجود ہیں جو امام کی شناخت سے محروم ہیں، پہچان نہیں سکے امام کو. پہچاننے سے مراد یعنی امام خمینی کی فکر، امام کا راستہ، امام کا ہدف، اور جو کچھ امام نے امت مسلمہ کے لیے بیان کیا اس کی شناخت سے ابھی تک محروم ہیں. اور اس محرومیت، جس طرح ہر محرومیت انسان کے لیے کچھ اثرات رکھتی ہے، مال کی محرومیت انسان کو فقیر و توحیدست بنا دیتی ہے، اور فقر اپنے لوازمات رکھتا ہے، تقاضے رکھتا ہے. سب سے بڑی چیز جو فقر، مالی فقر انسان سے چھین لیتا ہے، وہ عزت نفس انسان ہے. حیثیت و مقام و مرتبہ ہے انسان کا اجتماعی و سماجی طور پر. و روایات میں و دین میں ہے کہ بعض اوقات انسان سے معنویت بھی چھین لیتا ہے فقر، ناداری انسان سے سلب کر لیتا ہے ان تمام امور کو جو انسان کے لیے ضروری ہیں. اگرچہ پختہ لوگ مالی فقر میں مبتلا ہو بھی جائیں تو بھی یہ سرمایہ و اثاثہ معنوی اپنا بچا لیتے ہیں، لیکن خام لوگ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ شیطان فقر کی راہوں پہ ڈال کر انسان کو گمراہ کرتا ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کے راستے کھول کے، فقر کے راستوں پہ انسان کو اکسا کے ڈال کے، اور پھر وہاں انسان کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. مالی فقر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس محرومیت کے باوجود بھی اپنا مانوی سرمایہ بچا لیتے ہیں، جن کے اندر شعور موجود ہو، پختگی موجود ہو، بیدار ہوں، آگاہ ہوں، اور اپنے نفس پر جن کا تسلط ہو، تقوی ہو جن کے اندر، فقر ان کی ساری متاع ان سے نہیں چھینتا، لیکن خام انسانوں سے چھین لیتا ہے فقر و محرومیت. لیکن علمی محرومیت، فکری محرومیت اور معنوی سرمائے کی محرومیت، یہ یقیناً انسان سے چھین لیتی ہے سب کچھ. عزت بھی چھین لیتی ہے، مقام و منزلت بھی چھین لیتی ہے، اور حیثیت و وقار بھی انسان سے چھین لیتی ہے، شخصیت انسان سے چھین لیتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کو فرماتے تھے کہ خودی یعنی شخصیت، حیثیت امت اسلامیہ کی، اگر یہ خودی انسان کی ختم ہو جائے، سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا، اس کی شخصیت و حیثیت اس سے چھین لی جائے گی. و شخصیت چھیننے کا و خودی چھیننے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ ایسے افکار جو انسان کو غنا عطا کرتے ہیں، ان افکار سے اسے دور کر کے اس کے بجائے گوسفندی افکار انسان کو دے دیے جائیں، جو اس سے اس کی شخصیت، شیری شخصیت انسان سے چھین لیں، سلب کر لیں. امام خمینی کے افکار سے محرومیت وہی نقطہ ہے جسے علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ افراد گوسفندی نظریات کی ترویج کر کے شیروں سے شیری نظریات چھینتے ہیں، اور اس فکر کے چھیننے سے ان کی شخصیت بھی ساتھ سلب ہو جاتی ہے. یعنی شیر کی شخصیت بھی فکر کے چھیننے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ داستان جو علامہ اقبال نے ذکر فرمائی ہے مثنوی میں، مثنوی اسرار خودی میں، کہ عہد قدیم میں ایک الفزار میں، چراگاہ میں گوسفند تھے، بھیڑ بکریاں تھیں، اور ان کے جوار میں شیروں کا جنگل تھا. شیروں نے جب حملے شروع کیے بکریوں کے اوپر تو بکریوں نے چال چلی تدبیر، ضعیفوں والی تدبیر، مکر سے کام لیا، اور وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ بکریوں کو شیروں کے مقابلے کے لیے تیار کریں، وہ بکریوں کے اور بھیڑوں کے دلوں میں شیر کا جگر پیدا کریں، انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ شیروں سے ان کا شیری جگر چھین لیا جائے، ان سے شجاعت و شخصیت سلب کی جائے، کہ یہ زیادہ ممکن ہے، بکری کو شیر بنانا دشوار ہے، شیر کو بکری بنانا آسان ہے. کس طریقے سے؟ کہ جب شیر سے اس کی خودی چھین لی جائے، اس کی شخصیت چھین لی جائے، کس وسیلے سے چھینی جائے؟ افکار کے ذریعے سے، کہ شیر کو ایسے خانقاہی افکار دیے جائیں، ایسے اخلاق اس کو بتایا جائے، ایسی معنویت اس کو بتائی جائے، ایسا تصوف اس کو بتایا جائے، اس طرح کا عرفان و ایسا دین و مذہب اسے بتایا جائے، جس کے نتیجے میں وہ ان افکار کو، جو اس کے قبیلے ہی افکار ہیں، یعنی قبیلہ شیر کو جس احساس کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے، وہ احساس اس سے چھین کر اس کی جگہ اس کے اندر گوسفندی افکار بھر دیں، جا کے اس کی شخصیت بھی گوسفندی بن جائے. امام خمینی کے افکار سے دوری و محرومیت ملتوں کے ساتھ وہی اثر دکھاتی ہے ملتوں کے اوپر و قوموں کے اوپر، جو اس تمثیل میں علامہ اقبال نے بیان فرمایا ہے کہ امام خمینی کی شخصیت سے محرومیت، افکار امام سے محرومیت، راہ امام سے محرومیت، مقصد امام سے محرومیت، مکتب امام سے محرومیت، عزت اسلامیہ چھین لیتی ہے، عزت ملت اسلامیہ سے سلب کر لیتی ہے. یہ محرومیت، یہ فقر سب سے زیادہ نقصان دہ فقر و ناداری و محرومیت ہے. اس کے چھن جانے سے ساری متاع انسان کی لٹ جاتی ہے. علامہ اقبال اپنے کلام میں جس متاع کے لٹنے پر نوحہ پڑھتے ہیں، وہ مرثیہ پڑھتے ہیں امت اسلامیہ کا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وہ یہی متاع ہے، متاع فکر، متاع بیداری، وہ مکتب امام خمینی کا مکتب، جو البتہ انبیاء کا راستہ ہے، آئمہ خدا کا راستہ ہے، وہ خالص ناو الہی راستہ ہے، چونکہ امام نے اس کو احیاء کیا ہے، امام کے نام سے منسوب ہے، راہ امام و فکر امام، یعنی خالص دین، خالص قرآن، خالص انبیاء کا راستہ، سید الشہداء کا راستہ، امام حسین علیہ السلام کا راستہ، ابراہیمی راستہ، حضرت موسیٰ کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، اہل بیت کا راستہ، جو بھی اس کو احیاء کرتا ہے اسی کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے یہ راستہ. اس فکر سے محرومیت ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. اور آج سب سے بڑا فقر مسلمانوں کے اندر امام خمینی کی راہ سے دوری و محرومیت ہے. اس فقر کے خلاف شدید مبارزے کی ضرورت ہے. امام نے خود مبارزہ مکتب امام کا بنیادی رکن ہے. امام کا مکتب ہی مبارزاتی ہے، جہادی ہے. امام کا دین قیام ہے، دین مبارزہ ہے. بلکہ امام یہ فرماتے تھے کہ قیام و مبارزہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی کے سہارے دین قائم ہے. اور یہی نقطہ قرآن میں بھی ہے و نہج البلاغہ میں بھی. امیر المومنین نے جہاد کو اسلام کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا ہے، جس پر دار و مدار ہے تمام نظام اسلام کے قیام کا. اور جہاد بھی اپنے وسیع تناظر میں، وسیع معنی میں یعنی جہاد با نفس، مبارزہ اندرونی سے لے کر ایک عالمی مبارزے تک دائرہ قیام و مبارزہ پھیلا ہوا ہے. اور امام اسی مبارزے کے قائل تھے، اور مبارزہ کے ذریعے سے ہی امام نے انقلاب برپا کیا ہے. ایک نہیں، حقیقت میں امام نے آپ کہیں کہ بیسیوں انقلاب برپا کیے ہیں. ہمیں امام کا صرف سیاسی انقلاب نظر آتا ہے. امام نے ایک انقلاب اپنی ذات کے اندر برپا کیا ہے، جو تمام انقلابات کا سرچشمہ ہے، جو امام خمینی کی ذات میں پیدا ہوا ہے انقلاب. اور جب تک کسی کی ذات میں یہ انقلاب پیدا نہ ہو، وہ کرائے کا انقلاب بھی ہو سکتا ہے، انقلابی شخصیت وہ حامل انقلاب نہیں ہو سکتا. بھلے کرائے پر انسان مختلف کام کرا سکتا ہے، آپ کسانوں کو کرایہ دے کے بلڈنگیں بنوا لیں، اور بلڈنگ کے مزدوروں کو کرایہ دے کے ان سے گندم کٹوا لیں، آپ ٹرک لوڈروں سے آ کر مثلا کوئی مجلس کروا لیں، مجلس پڑھنے والوں سے ٹرالی لوڈ کروا لیں کرایہ دے کے، چونکہ کرائے پہ لوگ تیار ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں. ابھی بھی ہم جائیں شہر کے اندر اور ہر شہر میں یہ منظر، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہے یہ منظر موجود ہوتا ہے، صبح و سویرے مزدور طبقہ، مزدور یعنی مزد لے کر کام کرنے والے، اجرت پہ کام کرنے والے، اجیر جو اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے نفس کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی مہارتوں کو اجارے پہ دیتے ہیں، کرائے پہ دیتے ہیں، چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ضرورت مند آتے ہیں، آ کر ان کو پیسے دے کے اجیر بنا کر انہیں لے جاتے ہیں مختلف میدانوں میں، انہیں کام دیتے ہیں، شام کو ان کو معاوضہ دے دیتے ہیں. خوب اس طرح کے افراد مل جاتے ہیں جو مزد پہ و اجرت پہ کام کرتے ہیں. جتنا مقدس تر کام ہوگا اتنے محترم ہوں گے، زیادہ احترام ہوگا. مثلا اجرت دے کے تبلیغ کروا لیں انہیں، اجرت دے کے انقلاب کی باتیں کروا لیں ان سے. جس طرح آج کل میڈیا پہ رائج ہے، اجیر مل جاتے ہیں، آپ انہیں اجرت دیں، جو مرضی ہے بات کرا لیں. آپ سنی کو پیسے دے کے شیعہ کی تائید کروا لیں اجرت پہ، شیعہ کو پیسے دے کے تسنن کی تائید سے لے لیں پیسے دے کر، اجرت لے کر. ایسے اجیر ملتے ہیں اور موجود بھی ہیں جو اہل سنت میں شیعہ بن کر تقریر کرتے ہیں اور شیعوں کے اندر سنی بن کر تقریر کرتے ہیں، دونوں خوش ہو جاتے ہیں. سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شیعہ صحابہ کے فضائل پڑھ رہا ہے، اور شیعہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک سنی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے، درحالی کہ وہ نہ صحابہ کے فضائل کا معتقد ہے نہ اہل بیت کا، وہ اجیر ہے اجرت پہ. فرعون کے فضائلوں سے پڑھوا لو، نمرود کے پڑھوا لو، اوباما کے پڑھوا لو، ملک عبداللہ کے پڑھوا لو، اسے کسی کی بھی فضائل پڑھوا لو اجرت پہ. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان میں گزرے ہیں، عالم الدین، کچھ کتابوں کے ترجمے کرتے تھے، جن کتابوں کے ترجمے کرتے تھے وہ خود اتنی سطح کی نہیں تھی جتنی سطح مترجم کی تھی، مترجم کی علمی سطح بہت قوی تھی، اور جن کتابوں کے ترجمے کرتے تھے وہ علمی لحاظ سے بہت ہی گھٹیا کتابیں تھیں، اس لیول پہ نہیں تھیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر تالیف کریں تو بہتر کریں گے ان ترجموں سے، چونکہ آپ جن چیزوں کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کی حیثیت سے بہت نیچے ہیں، اور پھر جن افراد کے کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں یہ افراد بھی گمراہ ہیں اور درست نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو ترجمے نہیں کرتا ہوں ان کو علمی سمجھ کر یا ان کو مفید سمجھ کر، مجھے پیسے دیتے ہیں ترجمے کرنے کے، میں ترجمے کر دیتا ہوں. اور انہی کے کلمات کسار میں سے یہ جملہ ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی بھی پیسے دے تو میں اس کی کتاب کا بھی ترجمہ کر دیتا ہوں. اجیر ایسا ہی ہوتا ہے، اجیر تو متعصب نہیں ہوتا. مزدور چوک میں کھڑا ہوا ہے وہ یہ کہے کہ شیعہ کا گھر نہیں بنانا، سنی کا بنانا ہے، وہابی کا نہیں بنانا، سلفی کا بنانا ہے، اہل حدیث کا نہیں بنانا، دیوبندی کا بنانا ہے. وہ تو مذہب پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا کوٹھی بنگلہ بنانا ہے، اینٹیں رکھنی ہیں تیرے گھر میں، میں نے آ کر تو کس مذہب کا قائل ہے؟ وہ اس کو مذہب سے سروکار نہیں ہوتا، اسے اپنی اجرت سے سروکار ہوتا ہے. اب ایسے اجیر مل جاتے ہیں، ابھی موجود ہیں، آپ کو ہر کام کے لیے اجیر ملتے ہیں اجرت پہ کام کرنے والے. اسی طرح انقلاب کے لیے اجیر لے لیں اور ان کو کرایہ دیں، انقلابی باتیں کریں، انقلابی نعرے لگائیں، شعار دیں، واپس جا کے اپنی اجرت وصول کر لیں. یہ نہیں ہوتے انقلابی، انقلابی وہ ہوتے ہیں جن کی ذات میں پہلے انقلاب برپا ہوتا ہے، ان کی شخصیت منقلب ہوتی ہے، بدلتی ہے. انقلاب بدلنے کا نام ہے، تبدیلی کا نام ہے، انقلاب جذبات کا نام نہیں ہے، تبدیلی کا نام ہے. کہ رائج وہ چیز جو عمومیت اختیار کر لیتی ہے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال کے تحت شخصیت بن جاتی ہے، اس شخصیت کو بدلنا، الہی شخصیت اس کے بجائے بنانا، یہ انقلاب ہے. آبائی دین سے الہی دین تک آنا یہ انقلاب ہے. تہذیبی شخصیت بدل کے الہی شخصیت اپنی بنا لینا انقلاب اندرونی ہے. جب تک یہ انقلاب انسان کے اندر برپا نہ ہو، اس وقت تک انسان انقلابی نہیں بنتا نہ کہلا سکتا ہے، بھلے اس حالت کے بغیر انقلاب کا کام اجرت پہ مزد پہ کر سکتا ہے مزدور بن کر، لیکن انقلابی نہیں کہلا سکتا۔ اجیر مختلف ہوتے ہیں، کبھی ان کو پیسے دو انقلاب کے حق میں بات کرتے ہیں، کبھی پیسے دو انقلاب کے خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کی دیکھیں اجرت پہ کام کرنے والوں کی تاریخ یا رویے یا آئندہ ان کا دیکھیں تو آپ کو کئی ان کے نشیب و فراز ملیں گے، ایک دن انقلاب کے حق میں بول رہے ہوں گے، ایک دن خلاف بول رہے ہوں گے، ایک دن امام کے بارے میں درست بات کر رہے ہوں گے، ایک دن امام کے بارے میں شک و شبہ ظاہر کر رہے ہوں گے، جیسی اجرت دیں گے ویسا کام کرتے ہیں۔ انقلاب امام کی ذات سے اٹھا ہے، شخصیت امام، پہلی جنم گاہ انقلاب کی امام خمینی کی ذات تھی، شخصیت امام، روح امام، نفس امام منقلب ہوا، الہی بنا۔ انقلاب اسلامی جو امام نے برپا کیا، باہر سیاسی انقلاب، وہ اس انقلاب سے پیدا ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ امام نے بیسیوں انقلاب برپا کیے ہیں، ہر شعبے میں انقلاب و تحول ایجاد کیا امام نے۔ لیکن سیاسی انقلاب امام کا، چونکہ اس میں ایک طاغوت سرنگون ہوا اور اس کی جگہ پر الہی نظام قائم ہوا ہے، یہ انقلاب زیادہ نمایاں ہو گیا ہے، ورنہ بیسیوں انقلاب امام نے برپا کیے ہیں۔ ان سب کی بنیاد انقلاب اصلی تھا، انقلاب حقیقی جو قرآن نے، دین نے امام کی ذات میں ایجاد کیا ہے۔ ان افکار کی ضرورت تمام دنیا کو ہے، اور راہ انقلاب یہی ہے کہ افراد کی ذات سے شروع ہو اور پھر باہر منتقل ہو۔ اجیر و مزدور وہ ہوتا ہے جو باہر انقلاب کا شعار دیتا ہے لیکن اپنے اندر انقلاب برپا نہیں کرتا، تبدیلی محسوس نہیں کرتا، وہ تبدیلی آنے کے کوئی امکانات اندر اس کی ذات کے اندر موجود نہیں ہوتے، ان رائج جاری رہوں پر ہی گمزن رہ کر شعار انقلابی یا بعض اوقات علائم انقلابی اٹھا لیتا ہے لیکن اپنی ذات کو اپنے اندر سے تبدیل نہیں کرتا۔ امام خمینی کی شناخت نہ بحیثیت فرد و شخص بلکہ شخصیت انقلابی امام، شخصیت مکتبی امام، امام کی شخصیت کے ارکان، امام کے افکار ہیں، امام کا مکتب ہے، امام کے اقدامات ہیں، امام کے اہداف ہیں، امام کی راہیں ہیں جو امام نے اپنائی اور امت اسلامیہ کو بتائیں و سمجھائی ہیں۔ بعض اوقات شخصیات میں فاصلہ بہت بڑھ جاتا ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ ایک دفعہ اب امت کا بھی کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ اپنا کریں، ہم عذر، اس محرومیت کا اور اس قصور کا عذر پیش کرنا، کہ بعض اوقات شخصیت میں اور عام لوگوں میں فرق اتنا پڑ جاتا ہے کہ عظمت کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے اور فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ شخصیت انسان کی فہم سے باہر ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کو اگر نہیں سمجھ سکے مسلمانان برصغیر بالخصوص، اس کی وجہ یہ فاصلہ ہے جو علامہ اقبال کی شخصیت میں، فکر میں اور ہمارے اندر موجود ہے۔ خوب یہ فاصلہ حقیقت رکھتا ہے، اتنے فاصلے سے اتنا بڑا عظیم ستارہ دیکھنا مشکل ہے، یہ آسمان پہ جو بڑے بڑے ستارے عظیم ہمیں بعض نظر ہی نہیں آتے اور جو نظر آتے ہیں بہت چھوٹے سے ٹمٹماتے دیے نظر آتے ہیں، کس وجہ سے؟ ہماری نظروں سے عظیم ستارے اوجل ہیں، عظیم الجثہ ستارے اوجل ہیں، کہکشانیں ہماری نظروں سے مخفی ہیں، منظومے سماوی و فلکی ہماری نظروں سے اوجل ہیں فاصلوں کی وجہ سے۔ یہ زمینی فاصلے ہیں، زمانی فاصلے بھی اسی طرح بسا اوقات دور کر دیتے ہیں عام آدمی کو کسی حقیقت سے۔ اسی طرح فکری فاصلے، ذہنی فاصلے، قلبی فاصلے، فہم کے فاصلے، جس طرح نابالغ بچہ، شیرخوار بچہ، 2 سال کا 2.5 سال کا بچہ ہو اور اس کے سامنے ہم ایسے حقائق رکھیں جو بالغوں کے حقائق ہیں، فاصلہ اتنا ہے حقیقت میں اور اس شخص میں، اس فرد میں، بچے میں، کہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ نابالغ انسان ان حقائق کو درک کرے گا، سمجھے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ فاصلہ کم کیا جائے اور بلوغ پیدا ہو، ذہنی بلوغ، شعور کے لحاظ سے بلوغ پیدا ہو انسانوں کے اندر. ورنہ تاریخ کی کوئی بڑی عظیم شخصیت مجہول نہ رہتی اگر یہ فاصلے نہ ہوتے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے امور ہیں جو لوگ جاننا چاہیں بھی تو اس موجودہ فاصلے سے جان نہیں سکتے. مثلا اس وقت ہم اس فضا میں موجود ستارے و سیارے و کہکشانوں کو اگر جاننا چاہیں تو نیتو بھی نہیں جان سکتے، فاصلے حائل ہیں ہمارے ارادوں کے عملی ہونے میں. ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے ہمیں کسی راہ کی ضرورت ہے، چارہ جوئی کی ضرورت ہے کہ ان موجود حائل فاصلوں کو ہم طے کر کے اپنا قرب بڑھا سکیں. ہم تاریخ کی بڑی عظیم شخصیات انہیں فاصلوں کے حجابوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں اور ہماری شناخت سے باہر ہو گئی ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہیں. امام خمینی باوجود اس کے کہ اس عصر کے و اس زمانے کے و اس صدی کی شخصیت ہیں، علامہ اقبال اس زمانے کی شخصیت ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی ہی ناشناختہ ہیں جس طرح تاریخی شخصیات ناشناختہ ہیں. وجہ کیا ہے کہ امام خمینی میں اور عام افراد میں فاصلہ بہت ہے. عام افراد سے میری مراد دیہاتوں میں رہنے والے کسان نہیں ہیں. عام افراد ممکن ہے قم میں ہوں، ممکن ہے علم کے بڑے اعلیٰ منزل پر فائز ہوں، لیکن پھر بھی عام ہی ہیں، پھر بھی عوام ہی ہیں. چونکہ عوام میں اور خواص میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو معیاروں کے بغیر، پرکھے بغیر، دلیل کے بغیر راہیں اپنا لیں یا چھوڑ دیں وہ عوام ہیں، اگرچہ ڈگریاں ان کے پاس دینی و دنیاوی بہت اعلیٰ ڈگریاں موجود ہوں. اور اس کے بجائے بے شک ان پڑھ لوگ ہوں، بے شک ابو ذر غفاری جیسا شخصیت ہو جس نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھی، لیکن بھیڑ چال کا قائل نہ ہو، دلیل کے تابع ہو، فہم سے، فراست سے راہ کو انتخاب کرتا ہو، یہ ان پڑھ خواص میں شمار ہوتا ہے اور وہ پڑھا لکھا ان پڑھوں میں، وہ عوام میں شمار ہوتا ہے. ممکن ہے یہ کسی بڑے حوزہ علمیہ میں موجود ہو، کسی مدرسے میں موجود ہو، ممکن ہے مدرس ہو، خود معلم ہو، مصنف ہو، مؤلف ہو، لیکن عام آدمی ہی کہلائے گا. فاصلہ ہے بہت. آپ مفسرین کلام اقبال میں اور علامہ اقبال میں فاصلوں کو مشاہدہ کریں. بس اوقات یہ تشریحات و تفسیرات انسان پڑھتا ہے تو بخوبی فاصلے کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس کے کلام کو سمجھ رہا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کہاں ہے، اور جو سمجھ رہا ہے وہ کہاں ہے. اور ایسا فاصلہ زیادہ نظر آتا ہے جو ان موجودہ پیمانوں سے ناپا بھی نہیں جا سکتا، لامتناہی فاصلہ نظر آتا ہے. امام خمینی کی شخصیت میں اور عام لوگوں میں فاصلہ ہے. اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے چارہ جوئی کی ضرورت ہے، بلوغ فکری تک پہنچنے کے لیے چارہ جوئی کی ضرورت ہے، پھر یہ محرومیت ختم ہوگی. ہم پاکستان میں بالخصوص یہ رونا روتے ہیں. پاکستان ایک فقیر ملک ہے، پاکستان ایک محروم ملک ہے، وہ ہے محروم، لیکن کس پہلو سے محروم ہے، کس پہلو سے زیادہ فقیر ہے؟ فقر ہے، اور فقر ہی بنیادی مشکل ہے پاکستان کی، اور مبارزہ با فقر ضروری ہے. لیکن پہلے یہ تشخیص دے دیں کہ کون سا فقر تمام باقی محرومیوں کا سبب ہے، تاکہ پہلے اس کو برطرف کیا جائے، اور وہ جب برطرف ہو جائے باقی محرومیاں وہ خود ہی ختم ہو جائیں گی. وہ لوگ جو مالی فقر کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں، این جی اوز بناتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، اور بیت المال سارا لا کر خدمت خلق میں تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دن بدن فقراء کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اندر اتنی کثرت سے صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے شاید کسی اور ملک کے اندر ہو، بلکہ یقیناً کسی ملک کے اندر نہیں ہے جتنا صدقات و خیرات و کار خیر پاکستان میں انجام دیے جاتے ہیں. اور یہ ایک حسن ہے پاکستان میں, خوبی ہے کہ لوگ خیر ہیں پاکستان کے اندر. فرقوں و مکاتیب کی تقسیم سے بالاتر خیر لوگ ہیں پاکستان میں. آپ دنیا میں کہیں بھی, آپ کو امیر ترین ملکوں میں آپ کو اس طرح سے راشن فقراء میں تقسیم کرنا, دیگیں پکا کے سال بھر, آپ کو کہیں بھی یہ منظر نظر نہیں آئے گا. یورپی ممالک میں ایسی تنظیمیں خیراتی ہوتی ہیں, وہ 100 آدمیوں کا کھانا پکا کے تقسیم کرتے ہیں, اس کے لیے معلوم نہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں, کہاں کہاں سے پیسہ نکالتے ہیں, اور 100 آدمیوں کو شہر میں کھانا, پھر ان 100 کو کھانا کھلانے کے لیے بھی جتنے مراحل رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. جبکہ پاکستان میں میلوں میں دیکھیں آپ, عام مذہبی دینی کاموں میں دیکھیں آپ, ملینز لوگ روزانہ اس طرح سے کھانا کھا رہے ہیں پاکستان میں, خیر لوگوں کے دسترخوان پر. رمضان میں افطاری جتنی پاکستان میں ہوتی ہے اتنی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی. اب خیر لوگوں کا, اور یہ بہت حسن ہے, خوبی ہے یہ, کہ ایک ایک انسان, بعض ایسے خود روزہ نہیں رکھتے لیکن خلق کو افطار دیتے ہیں, اور ان کے افطار کرنے والوں کا بھی روزہ نہیں ہوتا لیکن افطار کے وقت پہ ایک وسیع دسترخوان بچھاتے ہیں. ہر شہر میں یہ منظر تکرار ہوتا ہے. آپ رمضان میں افطار کے وقت شہر میں جائیں, یہی شہر لاہور میں اگر کسی محلے میں جائیں, خیر لوگوں کے, خیر جن کو مخیر کہتے ہیں غلطی سے, مخیر نہیں ہوتا, مخیر اس کو کہتے ہیں صاحب اختیار, خیر اس کو کہتے ہیں اہل خیر, مخیر جس کو اختیار حاصل ہو کرے یا نہ کرے اس کو کہتے ہیں مخیر ہو آپ, یعنی اختیار تمہارا ہے. خیر سے خیر ہے, اختیار سے مخیر ہے. خیر لوگ, اہل خیر جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیقات دی ہوئی ہیں, وہ اسی شہر لاہور میں افطار کے وقت ان کے گھروں کے باہر ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے کھانا تناول کر رہے ہوتے ہیں. یہ پاکستانیوں کی خوبی ہے. در عین حال آپ دیکھیں کہ اتنی کثرت سے مزاروں پہ, میلوں پہ, مجالس میں, اور خیر لوگوں کے گھروں میں, ان کے دفتروں میں, ان کی کمپنیوں میں, اور اسی طرح کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں, خیراتی ادارے, اور زکوٰۃ پاکستان میں تنہا ملک ہے جہاں پر حکومتی سطح پہ زکوٰۃ کٹتی اور فقراء میں تقسیم ہوتی ہے محرومیت کو ختم کرنے کے لیے, لیکن اس کے باوجود ملک فقیر ہے. خیر اتنے لوگ ہیں لیکن پھر بھی ملک فقیر ہے, اور اتہ یہ فقر مالی برطرف نہیں ہو رہا, یہی روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فقر ہیں, ان میں سے جو اساسی و بنیادی فقر ہے جس کے خاتمے سے باقی اقسام فقر کی ختم ہوتی ہیں, اس کے خلاف مبارزہ نہیں ہوتا. جو فقر باقی محرومیتوں کی جڑ ہے, جڑ کو ختم نہیں کرتے, بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن بھوک کے سبب کو ختم نہیں کرتے. بھوک کا سبب ختم کہاں سے ہوگا؟ وہ ایک اور اساسی فقر ہے جو ملت پاکستان کو دامنگیر ہے. جس فقر کو ختم کرنے کے لیے, جس ناداری کو ختم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے کوششیں کیں لیکن آخرکار نا امید ہوئے اس ملت سے کہ نہیں, اس فقر کو نہیں اتارتے اپنے گلے سے, توک نہیں اتارتے. راہ امام خمینی اس فقر سے انسان کو نجات دیتا ہے, انحصار ختم ہو جاتا ہے زندگی کے ہر شعبے کے اندر, ختم ہو جاتا ہے, توانگر بن جاتی ہے ملت اگر اس راہ کو اپنائیں ہم. امام خمینی کا راستہ پاکستان کے فقر و ناداری و محرومیت کا راہ حل ہے. ایک موازنہ جو درست نہیں کیا جاتا, اگرچہ عوامی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں درست ہے لیکن علمی لحاظ سے درست نہیں ہے یہ موازنہ تقابل, وہ یہ کہ جب بھی ہم امام خمینی کے نظریات یا افکار کو پیش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, فوراً ایران دوڑ جاتا ہے ذہن سب کا کہ ایران میں بھی تو یوں ہے. ایران میں بھی مشکل یہی ہے کہ امام کا راستہ یوں نہیں کہ ابھی ایران میں مکمل طور پر امام خمینی کا راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے, نہ وہاں بھی امام خمینی کی راہ ہے الحمدللہ، محافظین راہ انقلاب موجود ہیں، مروجین راہ امام موجود ہیں، کاربند ہیں، اور سب سے بڑھ کر محافظ و پاسدار و مدافع راہ امام مقام معظم راہبری ہیں دامت اللہ علی، کہ انہوں نے راہبر معظم کے ایک عظیم کارناموں میں سے یہ ہے کہ 24 سال راہ امام کو راہبر نے محفوظ رکھا ہے. یہ بہت عظیم کارنامہ ہے مقام معظم راہبری کا، جبکہ ہزاروں فتنے اٹھے امام خمینی کی راہ کے مقابلے میں، لیکن راہبر نے ان کو موفق ہونے نہیں دیا. ابھی ایران میں بھی مکمل طور پر فکر امام، مکتب امام اس طرح سے عملی نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا. حتیٰ خود امام کے اپنے زمانے میں امام خود فرماتے تھے کہ ما ہنوز در اول راہیم، یہ پہلا قدم ہے ہمارا، ابھی ہمیں بہت طولانی سفر کرنا ہے اس نظام کے لیے اور مکتب کے لیے. لیکن پہلے قدم پر ہی گوناگون مشکلات پیش آئیں، پہلے قدم پر دشمنوں نے محاصرہ کر لیا انقلاب کا، امام کا، راہ امام کا، اور خصوصاً اندر کجفہم پیدا ہوئے، نافہم پیدا ہوئے، انہوں نے مشکلات ایجاد کر دیں اور گوناگون بحران انقلاب کے لیے اور راہ امام کے لیے پیش آئے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ محفوظ ہے راہ امام. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فوراً جب امام کا راستے کا نام آ جائے تو فوراً ہم کہیں کہ ایران میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب راہ امام کے مطابق ہو رہا ہے. آپ توجہ کریں کتنی بڑی مشکل ہے کہ 24 سال میں 3 پریزیڈنٹ بنے، 4-4 سال کا دور ہوتا ہے وہاں پر، اور ہر پریزیڈنٹ جو سابقہ گزرے ہیں 2-2 ٹینئر انہوں نے گزارے ہیں، 2 دورانیے، 8-8 سال کے 3 اور 24 سال. امام کے رحلت کے فوراً بعد رفسنجانی صاحب پریزیڈنٹ بنے، 8 سال وہ رہے، پھر اس کے بعد 8 سال خاتمی صاحب رہے اور 8 سال احمدی نژاد پریزیڈنٹ رہے. ان کا دور اب ختم ہونے والا ہے، اب نئے الیکشن کی تیاریاں ہیں جو 9-10 دن بعد ہونے والا ہے. ان 24 سالوں میں 3 صدر بنے ہیں اور 3 صدر اس طرح سے ہم آہنگ نہیں نکلے انقلاب کے ساتھ، راہ امام کے ساتھ. یہ ایک دشواری ہے راہ امام کو کہ اس سطح کی پوسٹ اور اس سطح کے کلیدی افراد بھی آ کر راہ امام کو بسا اوقات مشکل سمجھتے ہیں، دشوار سمجھتے ہیں، ہر ایک اپنی مشکل کی وجہ سے. کہ تینوں کی مشکلات الگ الگ ہیں. رفسنجانی صاحب کی مشکل یہ تھی کہ یہ اول سے ہی ایک اپنی خفیہ نیت رکھتے تھے دل میں، بغیر وضو کے نمازیں پڑھنا، مثال دے رہا ہوں، یعنی نمازیں پڑھتے تھے لیکن وضو کے بغیر. بے ایمانہ کہ واقعاً ان کی بڑی خدمات ہیں، انقلاب سے پہلے، انقلاب کے دوران، انقلاب کے بعد، ہر پوسٹ پہ یہ کلیدی شخصیت کا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، ہر مقام پر انہوں نے، اس میں یہ قابل انکار نہیں ہے. لیکن ان سارے دوران میں جو انہوں نے، چونکہ صلاحیت والی ان شخصیت ہیں، یہ بھرپور صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن ان کے اندر جو ایک عنصر ہے وہ یہ کہ خدا کی خاطر اللہ کے نظام کے بجائے ایران زیادہ ان کے مد نظر ہے کہ ایران ترقی کرے اور ایران نمونہ بنے. اور دوسرا یہ کہ یہ خود ہیرو بنے، اس دنیا میں ایران کا نام ہو اور اس ایران میں رفسنجانی صاحب کا نام ہو. اب ظاہر ہے یہ 2 بنیادی مشکلات تھیں، جبکہ امام دونوں کے معتقد نہیں تھے. امام فرماتے تھے کہ نہ، بنا نہیں اس کے ایران بمانت، بنا اس کے اسلام بمانت. اب ایران نہ بھی بچا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اگر ایران نہ بھی آباد کر سکے تو ناکام نہیں ہیں ہم، نہ ہو ایران آباد ہم سے، ہم ایران آباد کرنے نہیں آئے، ہماری معموریت کچھ اور ہے. ایران ذریعہ ہے، ایران وسیلہ ہے، ایران ہمارا قبلہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، بت نہیں ہے، معبود نہیں ہے، خدا نہیں ہے. ایران ایک خاک ہے، سرزمین ہے، وہ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہجرت، خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہجرت کا حکم دے کر یہ فرما دیا ہے کہ آب و گل پرستیدن کے چی، یہ آب و گل کی پرستش کا کیا مطلب ہے؟ فرق نہیں پڑتا کہ آپ آب و گل سے ملا کر بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کریں، یا یہ آب و گل کھیت ہو اور آپ اس کی پرستش کریں، یہ آب و گل وطن بنا کر اس کی پرستش کریں. آب و گل آب و گل ہے. اقبال کے بقول کہ آب و گل پرستیدن کے چی. امام واقعاً پجاری نہیں تھے آب و گل کے، خدا کے عبد خدا تھے امام. رفسنجانی صاحب مہم ان کے لیے ایران تھا، اور ایران میں بھی خود قہرمان بننا ان کا. خاتمی صاحب ان کی مشکل بنیادی تھی، وہ اصل سرے سے اسلام کے معتقد ہی نہیں تھے. ابا کبا پہنی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن اس سرے سے ان چیزوں کے معتقد ہی نہیں ہیں. وہ متاثر ہیں بہت زیادہ مغربیت سے، مغربی کلچر سے، مغربی افکار سے، لبرل نظام سے. انہیں شرمندگی ہے ایک طرح سے اپنے مسلمان ہونے پر، اور وہ آرزو کرتے ہیں کہ کاش میں کسی یورپی ملک میں پیدا ہوتا. اور وہ اس طرح کی ان کی مشکل تھی. صلاحیتوں میں بہت فرق ہے، ظاہر سی بات ہے. رفسنجانی صاحب کی صلاحیتیں اور خاتمی صاحب کی، زمین آسمان کا فرق تھا. تیسری شخصیت آئی، یہ انقلابی تھے، اور آتے ہی انہوں نے خوب قدم اٹھائے. رہبر معظم نے بھی تائید کی ان کی، راہ امام پر قدم اٹھائے، اور ہے ابھی بھی انقلابی شخصیت ہے، لیکن ایک اپنا خاص مزاج ہے ان کا. اس مزاج کے ہاتھوں مشکل میں پڑ گئے. لیکن پھر بھی ان 24 سالوں میں 3 پریزیڈنٹ آئے، 8-8 سال انہوں نے حکومت کی یا اپنے فرائض، انتظامی فرائض انجام دیے. اب یہ ان کی نہایتاً کارکردگی تھی. بس ہم نہیں مثال دے سکتے کہ جو کچھ انہوں نے، اب خاتمی صاحب نے جو کچھ کیا ہے فوراً اس کو کوئی مثال دے. ایران میں تو خاتمی صاحب نے یوں کیا ہے، ایران میں تو رفسنجانی صاحب نے یوں کیا ہے، ایران میں تو فلاں صاحب نے یوں کیا. کیا ہے ایران میں، اس سے بھی زیادہ کیا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ امام کے مطابق کیا ہو. انہوں نے راہ امام دشوار راستہ ہے. رہبر معظم کے جہاں بہت سارے اور کارنامے ہیں الحمدللہ، ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ ذخیرہ اپنا انقلاب کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا رہبر معظم کی شکل میں، کہ جنہوں نے راہ امام کو محفوظ رکھا ہے، خط امام کو درست سمت میں حفظ کیا ہے. اور ایک خط محفوظ ہو اس کے حاشیوں میں مشکلات ہوتی رہتی ہیں، اصل راستہ جب تک محفوظ ہو. راستے محفوظ ہو، فٹ پاتھ خراب ہوتے رہتے ہیں، وہ دوبارہ تعمیر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر فٹ پاتھ سے ہی ہوں، راستے خراب ہو جائیں، پھر رفت و آمد ختم ہو جاتی ہے. حرکات سکنات ہوتی ہیں، دائیں بائیں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل راستہ محفوظ ہے، اصل راہ جاری ہے، اور وہ زمام رہبر معظم کے ہاتھ میں ہے. پاکستان میں اس وقت اس فقر کو دور کرنے کے لیے، جو ہر لحاظ سے دامنگیر ہو چکا ہے ملت پاکستان کو، اس فقر کے خلاف مبارزہ کی ضرورت ہے. اور مبارزہ فقر کے خلاف صرف راشن تقسیم کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ راشن جب تک بنیادی فقر ختم نہیں ہوتا، یہ راشن ضائع ہوتا جا رہا. اتنے میلے، اتنے ٹھیلے، اتنے لنگر، اتنے سلسلے جن کے اندر بہت عظیم مال لگتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا مزید فقر ہی نکلتا ہے. فقیروں کو آپ چوکوں میں، چوراہوں میں دیکھیں کتنا کماتے ہیں گدا جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. وہ کم ہو جائے. مثلا ایک دن ایک فقیر نے گدائی کی, دوسرے دن اسے نہیں ہونا چاہیے تھا اس چوراہے پر, اگلے مہینے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے ایک چوک پہ چار فقیر ہوتے ہیں, اگلے ہفتے 14 فقیر کھڑے ہوتے ہیں. پس ان کو جتنا دیں گے اتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے آپ. فقر کے خلاف مبارزہ ضروری ہے, لیکن بنیادی فقر, فقر فکری, فقر مکتبی, فقر انقلابی, امام نے اس فقر کو ختم کیا اور راہ غنا و استغنا ملت اسلامیہ کے لیے یہاں سے کھولی. اس فقر کے اثرات میں سے یہ کہ باقی فقر بھی ختم ہو جاتے ہیں, باقی محرومیتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. امام کا راستہ مبارزہ و قیام و جہاد کا راستہ ہے. اس وقت ہم فقیر ہیں, لیکن نہ مالی بلکہ فکری فقیر ہیں. پوری ملت پاکستان فکری طور پر فقیر ہے, اور اس کے لیڈر فقیر تر, اس کے رہنما فقیر تر, جن کے پاس حقیقتاً ملت کے لیے, ملک کے لیے, مملکت کے لیے کچھ کوئی راہ نہیں ہے ان کے پاس, سوائے کنفیوژن کے, سوائے ہوس اقتدار کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ اس لیے کہ انہوں نے پیش کر دیا ہے, ابھی تازہ پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں, الیکشن ہوئے ہیں, ہر ایک کو موقع ملا ہے نجات ملت کا راستہ, وہ سب نے جو کچھ تھا لا کر سامنے رکھ دیا, پیش کر دیا ہے. ان تمام پارٹیوں کے, تمام لیڈروں کے, مذہبیوں وغیر مذہبیوں کے افکار یکجا کریں, کتاب بنائیں کہ انتخابات کے موقع پر مملکت, ملت اور دین کے لیے انہوں نے اپنی کیا پیش کیا ہے, پاکستان کے لیے کیا راستہ انہوں نے پیش کیا ہے. یہ کتاب اگر تدوین ہو جائے, ہر ایک کا موقف کہ یہ چاہتا ہے یہ پاکستان کو اس طریقے سے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے فقیر ہیں, کس قدر فقیر ہیں. کسی کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی نظریہ نہیں ہے, کوئی ہدف نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے, صرف خواہش ہے, وہ شدید خواہش. البتہ اس میں قبول ہیں یہ ہمارے لیڈران کہ اقتدار کی ہوس بھرپور ہے ان کے اندر, بلکہ اوور ڈوزڈ ہیں یہ, اقتدار کی خواہش کے لحاظ سے اوور ڈوزڈ ہیں. اور اگر یہ پوری ہوئے بغیر مر گئے تو واقعی افسوسناک ہوگا ان میں سے بعض. جس طرح سے ایک بزرگ سیاستدان, وہ سب سے کوہنہ مشق سیاستدان اور سب سے بڑے ماہر سیاستدان, وہ شاید ایک دو دفعہ اسمبلی میں آئے لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ سکے, نوابزادہ نصر اللہ, استاد السیاستدان. وہ سارے بیچارہ محروم, سب کو طریقے سکھاتے تھے حکومت میں آنے کے لیکن خود کبھی بھی نہیں آ سکے, وہ اسی حسرت و محرومیت کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلے گئے. پتہ نہیں عالم برزخ میں کیا بھگت رہے ہوں گے, کیا گزر رہی ہوگی ان کی. بزرگ سیاستدانوں نے کہا جاتا ہے, ہر تحریک میں شامل تھے, ہر احتجاج میں شامل تھے, ہر ایجیٹیشن میں شامل ہوتے تھے, ہر حکومت گرانے میں شامل ہوتے تھے, ہر حکومت بنانے میں شامل ہوتے تھے, استاد الکل سمجھے جاتے تھے لیکن خود کبھی بھی آگے نہیں آ سکے. یہ ان کے اندر ہے کہ پاکستان کو لوٹنے کی خواہش, پاکستان پر اقتدار, پاکستان پہ قبضہ, اس کی خواہش ان کے اندر شدید ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں, سب نے سب کچھ پیش کر دیا ہے کہ یہ ہے ان کے پاس, اور چونکہ ملت بھی اس طرح سے سنجیدہ نہیں ہے لہذا افسوس نہیں ہوا, بوکھلائی نہیں ہے ملت. ورنہ جو بھی باشعور انسان ہو اور وہ دیکھے کہ ہمارے ملک کے اوپر جو عوث اقتدار میں مبتلا ہیں، جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی اقتدار پر، ان کی سوچیں یہ ہیں، ان کے افکار یہ ہیں، ان کے نظریات یہ ہیں، ان کی صلاحیتیں یہ ہیں، تو خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان جو اقتدار میں آئے ہیں، جو محروم رہ گئے ہیں، ان کے افکار اور ان کے نظریات سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے انسان کہ اس ملک کا کیا بنے گا. شاید بہترین حق وہی معروف شعر جو سردار بہادر سے منسوب ہے کہ یہ باغ نہیں اب باغ رہا، سب اہل چمن جان گئے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان یہی ہوگا جو ابھی ہو گیا ہے. فقر شدید پاکستان میں فکری فقر ہے، شدید فقر. عزیزان، یہ نقطہ ہے، نسل آئندہ کو، نسل حاضر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نسل گزشتہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. خدا داد مملکت جو اللہ نے دی تھی یہ ہے ان کے پاس، لیکن اس کو کیسے بچانا ہے، کیسے چلانا ہے یا کیا نظام ہو، ان کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے. اور اس فقر کی وجہ سے غلامی و محکومی ان کو نصیب ہوئی ہے، اور وہ بھی بدترین غلامی، ناپاک ترین طاقتوں کی، شیطانی طاقتوں کی غلامی، امریکہ و یورپ اور عربوں کی غلامی. عرب جو خود ہر لحاظ سے توہی ہیں، خالی کھوپڑیاں ان کی، لیکن پاکستانی ان عربوں سے بھی متاثر ہیں. اس فقر کو وہی راہ علامہ اقبال، غنا ہے پاکستان کے پاس، ثروت ہے، راہ اقبال، علامہ اقبال کا راستہ. اور اگر علامہ اقبال کا راستہ نظام کی صورت میں، مدون شکل میں کوئی لینا چاہے، وہ امام خمینی کا راستہ ہے، جو اقبال کی آرزو تھی، جو اقبال کی تمنا تھی، جو علامہ اقبال چاہتے تھے. امام خمینی کا تعارف، شخصیت کا تعارف اس عنوان سے ضروری ہے. جو لوگ محبت رکھتے ہیں، ہیں پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ امام خمینی سے محبت رکھتا ہے، تشیع کے اندر بھی اور غیر تشیع میں محبت ہے. انہیں زیادہ سے زیادہ امام خمینی کے بارے میں واقعات سنائے جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے قم میں امام کی برسی، آغاز میں پہلی دوسری برسی کا موقع تھا، تو ہم نے امام کی نزدیک ترین شخصیت کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور طلاب پاکستانی کو امام سے آشنا کریں. سب نے رائے دی کہ انہیں بلایا جائے، چونکہ وہ جمہوری فیصلے ایسے ہوتے ہیں، اجتماعی اکثریت کے، اکثریت نے طے کیا کہ فلاں ہستی کو، چونکہ ان سے زیادہ امام سے کوئی نزدیک نہیں تھا، انہیں بلایا. تو البتہ ہم موافق نہیں تھے کہ یہ نہیں ہے، یہ شخصیت مناسب نہیں ہے امام کو معرفی کرنے کے لیے، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے زیادہ امام کے کوئی اور نزدیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ امام کو نہیں معرفی نہیں کر سکتے. انہیں بلایا گیا، یہ وہ شخص تھے جو امام کی خدمت کے لیے تھے امام کے دفتر میں، جو ایک آفس سیکرٹری کے طور پر، یا جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی جو سنبھالتا ہے انتظامی حوالے سے، دفتر سنبھالتا ہے. جوانی سے امام کے ساتھ تھے، انقلاب سے پہلے سے امام کے ساتھ محافظ کے طور پر تھے، پھر امام انقلاب کے بعد بھی امام کے گھر میں ہی رہے، صبح و شام امام کے ساتھ ہی ہوتے، اور سروسز جتنی ہوتی وہ امام کے حوالے سے وہ یہ پہنچاتے. انہیں بلایا کہ یہ آ کر امام کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ امام کیا ہے. انہوں نے آ کے واقعات سنانے شروع کیے، وہی چیز جس سے ہمیں خوف تھا، پہلے یہ نشاندہی کی ہوئی تھی کہ یہ چاند ایک واقعات سنا دیں گے، لیکن ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے طلاب پاکستانی کو وہ امام کے مکتب و فکر و امام کی راہ و نظریے و سوچ سے آشنا کرنا ضروری ہے, اور وہ ان کے بس میں نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے یہ کام. بہرکیف وہی ہوا, وہ آئے, انہوں نے آ کر امام کی تعریفیں کیں پہلے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے واقعات بیان کیے کہ امام جب وضو کرتے تھے, یہ ان کے چند ایک واقعات ابھی مجھے یاد ہیں, یعنی ان کی پوری گھنٹے کی تقریر میں جو مطالب تھے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے بتایا کہ امام جب وضو کرتے تھے تو اسراف نہیں کرتے تھے. ایسے ہی تھے امام, واقعاً زندگی میں بہت ہی منظم شخصیت تھی, اپنی ذاتی زندگی میں بہت منظم انسان تھے, انتہائی منظم انسان. شاید آج کسی عام آدمی کے لیے یقین کرنا مشکل ہو امام اتنے منظم تھے. اب یہ باتیں جو کی جاتی ہیں یہ مبالغہ نہیں ہے کہ امام کے اوقات و امور دیکھ کر لوگ گھڑیاں ملاتے تھے, اس قدر منظم تھے امام. سیکنڈز کا فرق نہیں ہوتا تھا امام کے کاموں میں. اگر 12 بجے کوئی کام کرنا ہے تو ٹھیک 12 بجے وہ کام انجام پاتا تھا, ہوتے تھے امام وہیں پہ ہوتے تھے. جس ٹائم درس میں انہیں درس میں ہوتے تھے, جس ٹائم حرم میں جانا ہے حرم میں ہوتے تھے, جس ٹائم آفس میں انہیں وہاں ہوتے تھے. بہت ہی منظم, اپنی وضاقت میں بہت منظم, لباس میں بہت منظم, ہر امر میں شروع سے نظم امام کی زندگی کا جز بن چکا تھا. شخصیت امام کا ایک اہم رکن تھا نظم, ڈسپلن امام کا. ان میں سے آخری عمر تک یہ نظم رہا امام کی زندگی میں, چونکہ شخصیت کا حصہ بن چکا تھا یہ. اور امام کی کامیابیوں میں اس کا بڑا دخل ہے, امام کے نظم منظم ہونے کو. سوچ بہت منظم, اقدامات بہت منظم, حرکات سکنات بہت منظم, امام کی گفتگو بہت منظم. انہوں نے امام کی زندگی سے ایک یہ بتایا کہ امام اسراف نہیں کرتے تھے کسی چیز کا بھی. بس جب وضو کرتے تھے تو نلکا کھولتے تھے, ایک ہاتھ سے نلکا کھولتے تھے, ٹوٹی کھولتے تھے, چلو بھرتے تھے, پھر دوبارہ اس کو بند کر دیتے اور اس چلو سے وضو کرتے. 3 چلو سے امام سارا وضو کر لیتے تھے, یعنی کل پانی اگر امام کے جو وضو پہ خرچ ہوتا تھا, انہوں نے بتایا کہ وہ شاید 1/4 لیٹر پانی بھی نہیں ہوگا. ایک گلاس نلکے پہ جو وضو کرتے تھے, 1 گلاس پانی سے وضو کرتے تھے. ساری عمر اسراف نہیں کرتے تھے بالکل, یہ ایک انہوں نے بتایا. اس کے علاوہ بتایا کہ لائٹس, مثلا جو فالتو لائٹس ہوتی تھیں, کبھی بھی امام کے کمرے میں یا امام جہاں ہوں وہاں پر آپ کو فالتو لائٹ روشن نظر نہیں آئے گی, چونکہ اسراف کے سخت مخالف تھے, اور ایک نظم تھا اور دوسرا اسراف کی مخالفت. اور انہوں نے بتایا کہ سر امام کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, یا اب مجھے وہ تفصیل جزیات اس کی یاد نہیں رہی, لیکن اس کا خلاصہ انہوں نے یہ بتایا یا میرے ذہن میں ہے کہ کسی مصروف جگہ پر امام بھی تھے, مہمان بھی تھے, دوسرے بھی تھے, اور ان سب کو مجلس کو چھوڑ کر امام گئے اور جا کر وہ لائٹ جو فالتو جل رہی تھی وہ آف کر دی. یہ خوب باتیں ہیں, یعنی امام کی شخصیت کے اندر اخلاقی پہلو, یہ نظم ڈسپلن, یہ بہترین امام کی زندگی کے اصول تھے. یہ ہمیں یہی توقع تھی کہ یہ واقعات سنائیں گے آ کر امام کے. ظاہر ہے امام کی زندگی کا ہر واقعہ سبق آموز ہے, بہترین ہے, لیکن ایک امت بنانے کے لیے, ایک قوم کو جگانے کے لیے, ایک امت کو راہ دکھانے کے لیے جو ان کے اندر انقلاب برپا کر دے, یہ واقعات امام کے علاوہ بھی لوگوں میں تھے. ایسے منظم لوگ یوں نہیں کہ صرف امام تھے, اور بھی بہت سارے علماء, مجتہدین, مراجع, اساتید واقعاً بہت منظم انسان تھے. ہمارے اساتید میں الحمدللہ بہت سارے ایسے تھے کہ انتہائی منظم شخصیات تھیں, لیکن اصل امام میں اور ان میں بہت فاصلہ تھا. بعض انقلابی بھی تھے لیکن پھر بھی امام کہاں اور وہ کہاں. اسی طرح اخلاقی واقعات, امام کوئی ملنے آیا, امام نے یہ کہہ دیا, کوئی فلاں چیز کا وقت آیا. چند واقعات سنا دیتے ہیں. جس کے دل میں محبت ہو اس کو اپنے محبوب کا ہر واقعہ بڑا پسند ہوتا ہے, سن کے ماشاء اللہ واہ واہ سبحان اللہ تحسین کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے سنا مثلا یہ واقعہ کہ امام اسراف نہیں کرتے تھے, 3 چلو سے سارا وضو کر لیتے تھے. ابھی جائیں گے ہم جا کر 3 ڈرم سے وضو کریں گے. اب ٹھیک ہے امام کے لیے ٹھیک ہے یہ واقعہ، لیکن اس واقعہ نے میرے اندر انقلاب برپا نہیں کیا. پسند آیا، خوش ہوئے. پاکستانی ملت کو ضرورت ہے جس چیز کی، پاکستانی علماء و طلاب کو، امام کا وہ راستہ جو مملکت پاکستان، ملت پاکستان کی تقدیر بدلے. اور یہ متاع صرف امام کے پاس ہے، یہ توشہ فقط امام خمینی کے پاس ہے. راہ امام، فکر امام، خط امام، بنیادیں فکر امام کی. اسلام آباد میں جو مجلس اسی سلسلے کی تھی دو دن پہلے، وہاں عرض کیا تھا کہ امام کے منظومہ فکری میں سے تین چیزیں اشارہ کی تھیں، کہ تین بیان کریں گے، لیکن اس مجلس میں صرف ایک کی توفیق ہوئی، وہ بھی اجمالاً. وہ یہ کہ امام اسلام کو تنہا راہ نجات سمجھتے تھے. اسلام کے علاوہ امام سوچتے بھی نہیں تھے کسی اور چیز کے اوپر. اسلام راہ نجات ہے، اسلام چارہ ہے، ہمارا راہ حل ہے. لیکن ساتھ ہی فرماتے تھے کہ اسلام سے مراد اسلام ناب ہے، خالص اسلام. یہ ضرورت ہے پاکستان میں، چونکہ جب آپ کہتے ہیں اسلام، خوب ہر پاکستانی کہتا ہے پر ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ہے اسلام. ابھی بہت سارے بیماروں کو کہا جاتا ہے آپ دودھ پئیں، وہ پی رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ خالص دودھ نہیں پی رہے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے دودھ پیو، تو یہ نہیں کہتا کہ ہر وہ سفید رنگت والا مائع پینا شروع کر دو. آپ ہر سفید رنگت کا مائع دودھ نہیں ہوتا، دودھ ایک خاص تعریف رکھتا ہے اپنی، خالص ہو تو دودھ کہلاتا ہے. امام فرماتے تھے اسلام راہ نجات ہے، لیکن اسلام کی دو شکلیں وہ ہلاکت کا راستہ ہیں. ایک تحجر اور ایک التقاط. تحجر متحجرین کا اسلام، وہ اسلام جس میں سے روح نکال لی گئی ہو، چند رسمیں، چند عبادتیں، چند چیزیں انگوش شمار، ان کو اسلام کا نام دے دیا گیا ہو اور باقی سب کچھ اس سے نکال لیا گیا ہو، نظام نکال لیا گیا ہو، سسٹم نکال لیا گیا ہو، روح نکال لی گئی ہو، سب کچھ اسے نکال کر باقی جو بچ جائے. یہ امام فرماتے تھے صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے یہ نہیں ہے راہ نجات، بلکہ یہ خود ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کو تباہی تک پہنچانے کا. حکومتوں کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے اور پیشہ وروں کے ہاتھ میں استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے قوموں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ایک ہے اسلام التقاطی، وہ اسلام جس میں بہت ساری چیزیں باہر سے لا کر ملا دی گئی ہوں. روشن فکروں کا اسلام، انٹلیکچوئلز کا اسلام، جس کو آج کل نام دیتے ہیں آزاد اسلام، لبرل اسلام، جس میں بہت ساری چیزیں مغرب سے، مشرق سے، دائیں بائیں سے لا کر اسلام کے اندر ڈال کر اور ایک چربہ بنا کر کہیں یہ ماجون، یہ سارا اسلام ہے. ان دونوں کو امام فرماتے تھے ان سے پرہیز کی ضرورت ہے. مثال بھی دی وہاں کے، ایک وہ اسلام جو شربت بنا کر میٹھا کر کے پیش کیا جائے، اور ایک لسی والا اسلام. لسی وہی دودھ ہے، چھاچھ، لیکن اسے مکھن نکال لیا جاتا ہے. مکھن نکال لیں تو پیچھے لسی یا چھاچھ ہے، وہ پی کے سو جائیں، سونے کے لیے لسی اچھی ہے، لسی سے صحت نہیں بنتی، نیند خوب آتی ہے. یہ قوموں کو سلانے کے لیے ٹھیک ہے کہ روح نکال لو اس سے، پیچھے چھاچھ رہ جائے، یہ چھاچھ پلاتے رہو سب کو، اور مدرسوں میں یہی چھاچھ پلاؤ ان کو، ممبروں پہ چھاچھ پلاؤ ان کو، اور لسی پلاتے رہو ان کو. اور ایک وہ شربت بنا کر پیش کرو آپ، اس میں بہت ساری چیزیں رنگ ڈال کے، رنگین میٹھے شربت اسلام کے نام پر پلاتے رہو، جس میں اسلام سے زیادہ غیر اسلام زیادہ ہو. جس میں مثلا اسلام لے آؤ، جو بھی آپ مغرب سے لے کر آؤ اس کا نام اسلام رکھ لو، جمہوریت لے آؤ اس کا نام اسلام رکھ لو، ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام میں سرے سے سیاست ہے ہی نہیں، اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سیاست یہی جمہوریت ہی اسلام کی سیاست ہے، عیناً یہ جمہوری نظام خالص اسلامی نظام ہے۔ ایک لسی ہے جو دین کو سیاست سے جدا سمجھتے ہیں مثال کے طور پر، اور ایک شربت ہے یہ مغربی مٹھاس اس میں ڈال کے کہا یہی اسلام ہے۔ اس میں آ کر امام نے فرمایا اسلام میں ناب خالص اسلام راہ نجات ہے۔ وہ چیز جو پاکستانی قوم کے فقر کو برطرف کر سکتی ہے وہ اسلام ہے، امام کا اس بات پر ایمان تھا، اسلام ہے، اور وہ بھی اسلام میں ناب خالص اسلام، نہ ہر چیز بنا میں اسلام، خالص اسلام، قرآنی اسلام، رسول اللہ کا اسلام، آئمہ خدا کا، اہل بیت کا اسلام، جس کا نام امام نے رکھا۔ اور آپ توجہ فرمائیں کہ علامہ اقبال وہ بہو اسی چیز کے معتقد تھے کہ یہی چیز نجات بخش ہے، اسی سے ملتیں و انسان نجات پا سکتے ہیں۔ وہ شعر جو ہم مشرب ناب جس سے استخراج ہوا ہے، چباید ماردرا طبع بلندی مشرب نابی، دل گرمی نگاہ پاک بینی جانے بیتابی۔ ایک مرد کو کیا چاہیے اعلی مقام تک پہنچنے کے لیے؟ ہمت بلند، طبع بلند، مشرب ناب خالص مشرب چاہیے اس کو، ملاوٹ والا نہ ہو، نہ لسی چاہیے نہ شربت، مشرب ناب خالص دین چاہیے اس کو، اور پر امید دل، مایوس نہ، دل گرمی یعنی امیدوار دل جس کے اندر امید ہو کامیابی کی، نجات کی، نگاہ پاک بینی اور پاک نگاہ چاہیے، جان بے تابی اور ایک تڑپتی ہوئی روح چاہیے، نا آرام و بے تاب۔ یہ متاع اگر کسی کو خدا دے دے وہ ملت کامیاب ہو سکتی۔ پس اسلام ناب در حقیقت رائے حال ہے۔ امام اس کے علاوہ کسی اور چیز کے معتقد نہیں تھے، ایمان تھا اس راہ پر، اسلام و اسلام ناب خالص اسلام۔ خالص اسلام کی خصوصیات امام نے ذکر فرمائی ہیں، کیا چیزیں ضروری ہیں؟ امام نے حوزوں کو، علماء کو خطاب کیا کہ اسلام گم شدہ ہے، تلاش کرو، پہلے خود اسلام تلاش کرو۔ یہ آیت قرآن کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ ورنہ امام خمینی کی بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آتی ہیں، یہ منابع ہیں امام کی فکر، ایک ایک جملہ بہت سادہ امام بات کرتے تھے، انتہائی سادہ، اور یہ خوبی تھی امام کی، پیچیدہ ترین، مشکل ترین مطالب کو بہت سادگی کے ساتھ بیان فرماتے تھے، اور اس سادگی لہجے سے بعض یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی گہری بات نہیں ہے، جبکہ بہت گہری بات ہوتی تھی۔ امام کا یہ فرمانا کہ آپ اسلام تلاش کرو، اسلام کھو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ مرحلہ پاکستانیوں کو طے کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اب لا چکے ہیں کافی نہیں ہے، نا یہ کافی نہیں، یہ نہیں نجات دے سکتا، ایمان لاؤ، اس حقیقت پہ ایمان لو جو تمہیں نجات دے۔ امام نے اسلام کو راہ نجات قرار دیا اور جامعیت اسلام کی بیان فرمائی۔ دعوت دی، تمام مسلمانوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، جو اس وقت نہیں ہے، اسلام سے دوری ہے، دعوت اسلام ضروری ہے اس وقت، چونکہ بالعموم، توجہ فرمائی امام کا اسلام پر، یہ اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا جو کلیدی نقطہ تھا وہ یہی ذکر فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، کہ جو کچھ خدا نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے اس پر رسول اللہ کا ایمان ہے۔ اور یہ بات علماء و طلاب کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، چونکہ ہم جو کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہوتا، آگاہی ہوتی ہے، امتحان پاس کر لیتے ہیں، جانتے ہیں، تقریریں کر لیتے ہیں، اشرے پڑھ لیتے ہیں، کتابیں لکھ لیتے ہیں، لیکن اس پر ایمان نہیں ہوتا۔ امامت پہ کتنے اشرے پڑھے ہیں، امامت پہ ایمان نہیں ہے، ولایت پہ اشرے پڑھے ہیں، ولایت پر ایمان نہیں ہے۔ ایمان یعنی جو وہ سادہ تعریف جو روایات میں ہے یا بہت جامع ہے لیکن آسان تعریف ہے کہ ایمان الاعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یہ تین مرحلوں سے جو گزرے یہ ایمان ہے۔ امامت قلبی ایمان، زبان سے اس کا اظہار اور عمل سے اس پر، ارکان سے، اعضاء و جوارح سے اس پر عمل، یہ ایمان ہے، بر امامت ہے۔ ہماری ساری امامت وہی زبانوں پر ہے، نہ دل میں ہے نہ عمل میں ہے، صرف زبانوں پر ہے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اسلام برائے شما و برائے ہمیں یہ بشر و ہمیں یہ تودہا یہ عالم تحفے آورداس، اسلام نے آپ کے لیے و تمام عالم کے لیے ایک تحفہ پیش کیا ہے، تحفے یہ ہمگانی و برائے ہمیں، چونکہ ہدن للناس ہے، و درہ سے برنامہ یہ اسلامی ہدایت اس کے شمارا ہدایت میں کند براہی، کہ ہم دنیا یہ شما تعمیر بشود و ہم معمور باشد وہ ہم آخرت ہے شما۔ یعنی امام یہ فرماتے تھے کہ اسلام کے اندر ہے تمہاری دنیا بھی اور تمہاری آخرت بھی۔ خوب، یہ اتنا آسان سادہ جملہ ہے، آپ پیش کر دیں، کہیں بھی پیش کر دیں اور کہیں یہ رائے حل ہے، کہیں گے کہ یہ تو ہم نے سو دفعہ سنا ہے، سو دفعہ کہا بھی ہے کہ اسلام نجات بخش ہے، لیکن کیسے نجات بخش ہے؟ ایمان نہیں ہے اس میں، اسلام پر ایمان نہیں ہے۔ اسلام غمخوار ہماست، اسلام سب کا غمخوار ہے، اسلام غمخوار بشر است، بشر کا غمخوار ہے اسلام، نہ ہمان غمخوار شما، اسلام آمدہ است روی غمخاری کی بشر دارد، کہ بے بشر دارد، ان کے بشر از ان اعوجاج ہا و از ان انحراف ہا و از ان اموری کے برائے خود بشر تباہی میں آورت نجات بدہت، برائے نجات ملت ہا، ہمیں یہ ملت ہا۔ اسلام آیا ہے اس بدبختیوں و محرومیتوں سے نجات دینے کے لیے، تمام ملتوں کو نجات دینے کے لیے اسلام آیا ہے۔ اسلام برائے ان انسانی کے ہمیں چیز آس، یعنی از طبیعت تا ماورائے طبیعت تا عالم الہیت مراتب دارد، اسلام تیز دارد، برنامہ دارد۔ اسلام اس انسان کے لیے برنامہ لے کر آیا ہے، پورا مکتب لے کر آیا، آئیڈیالوجی لے کر آیا، منشور و آئین لے کر آیا ہے اسلام، کہ کون سے انسان کے لیے؟ عالم طبیعت سے لے کر ماورا تک کے لیے اسلام منشور و آئین لے کر آیا ہے۔ اس کے لیے اسلام می خواہد انسان رہیے کہ انسانی بسازت جامع، اسلام انسان کو ایک جامع انسان بنانا چاہتا ہے، یعنی رشد بے انطور کے حس بدہد، حز طبیعت دارد رشد طبیعی بے او بدہد، حز برزخیت دارد رشد برزخیت بے او بدہد، حز روحانیت دارد رشد روحانیت بے او بدہد، حز اقلانیت دارد رشد اقلانیت بے او بدہد، حز الہیت دارد رشد الہیت بھی او بدہد، ہمیں یہ حضوری کے انسان دارد و بطور نقصاست الان نرسیدہ است، ادیان آمدان کہ این میوے یہ نارس را رسیدہ شکنن، این میوے یہ ناقص را کامل شکنن۔ انسان آیا ہے کہ اسلام کو اسلام آیا ہے تاکہ انسان کو تمام پہلوؤں میں پختہ بند کر دے، کامل بنا دے، مانویت اس کی کامل کر دے، مادیت اس کی کامل کر دے، برزخیت اس کی کامل کر دے، اس کی عقلانیت کو درجۂ کمال تک پہنچا دے، اس کی روحانیت کو درجۂ کمال تک پہنچا دے، اس کی الہیت کو درجۂ کمال تک پہنچا دے، اس کے ہر پہلو کو اسلام آیا ہے پرورش دے کر درجۂ کمال تک پہنچا دے۔ شما خیال نہ کنید کہ اسلام آمد حیوان تربیت کو نہ آتا. آپ یہ خیال نہ کرو کہ اسلام حیوان پالنے آیا ہے. آمداس کہ خواب و خوراک برائے حیوان درست کو نہ آتا. صرف دسترخوان اور بیڈ روم بنانے نہیں آیا حیوان کے لیے. اب وہ حیوانی زبان استعمال کریں کہ یعنی حیوان کی ضروریات استعمال کریں کہ یہ نہیں آیا کہ انسان کے لیے فقط چراگاہ بنائے. یعنی انسان اسلام انسان کو گرا کر جانور کی سطح پر لانے کے لیے نہیں آیا چراگاہیں دینے کے لیے، بلکہ آیا ہے ان چراگاہوں سے بالاتر پہنچانے کے لیے آیا. ان رحم درست میں کنت لیکن ان یک بوداس، خوب یہ بھی ہے لیکن بنیادی فقر دور کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. آن ہم بود آخر شاس بودھا یہ دیگر ادارت کہ آنہا ہم ہم شاز اسلام آس و برائے تربیت انسان آس و انسان رمی خواہد یک موجود رشیدی کہ ہمیں یہ اب آدرا داشت باشد تربیت کنت. خوب یہ دیکھیں سادہ سادہ سی باتیں بہت گہری باتیں ہیں. خدا شاہد ہے انتہائی گہرائی ہے امام کی. یہ امام کی جہان بینی ہے، یہ امام کی مکتب شناسی ہے، یہ امام کی اسلام شناسی ہے. بہت عمق ہے ان باتوں کے اندر، تمتراک نہیں ہے. یہ سادہ سادہ جملے، آپ رسول اللہ کی حدیثیں سنیں، بہت سادہ حدیثیں ہیں جملے کے لحاظ سے، حتی ادبی لحاظ سے دیکھیں بہت سادہ ترین ترکیب میں رسول اللہ کی حدیثیں ہوتی ہیں، بہت پیچیدگی نہیں ہوتی ان کے اندر، بہت ہی سادہ سادہ آسان اور عام فہم احادیث ہیں رسول اللہ کی، لیکن ان کے اندر معنی کے لحاظ سے انتہائی گہرائی ہوتی ہے. اتنی گہرائی ہے رسول اللہ کے فرامین میں کہ اس کی تہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. اسلام نسبت پہ ایک جہت دون جہت دیگری نیز برائے حکومت اسلامی دستور دارد، برائے تشکیلاتش دستور دارد، برائے مقاتلے با دشمنان دستور دارد، برائے تحرک جامع دستور دارد، برائے رسیدن بے ماورا یہ طبیعت دستور دارد، ہمیں یہ انہارا دارد. ایک بودی نیست، اسلام ایک پہلو سے نہیں آیا، تمام ابعاد جامعیت کے ساتھ آیا ہے. حکومت انسان کے لیے، نظام انسان کے لیے، ہدایت انسان کے لیے، رشد انسان کے لیے، تعلیم انسان کے لیے، یہ سب اسلام میں موجود ہے. اور اسلام اسی کا نام ہے، یہی انسان کی پرورش کے لیے. اسلام مثل مذاہب دیگر، یعنی مذاہبی کے حالا ظاہرش بما رسیدے آنطور نیست. ایک یہ کہ اسلام کو دوسرے مذاہب کی طرح مت سمجھو. ہمیں چیز ہے یہ انسان رمی سازد، ہم انسان را از حیث عقل می سازد، ہم انسان را از حیث اخلاق و تہذیب اخلاق می سازد، ہم انسان را از حیث ظاہر و آداب ظاہری می سازد، ہم در ہمیں یہ اموری کے انسان بے آن احتیاج دارد اسلام دخالت دارد. اسلام مثل حکومت ہا نیست کہ فقط در امور اجتماعی شان سیاسی شان دخالت داشتے باشد، اما کاری بے انہ داشتے باشد کہ خودش تو یہ خانے چی می کناد. اسلام کو انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے سروکار ہے، اس کی انفرادی زندگی، اس کی آئلی زندگی، اس کی سماجی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی اجتماعی زندگی، اس کی سیاسی زندگی، اس کی معنوی زندگی، اس کی مادی زندگی، اس کی دنیاوی زندگی، اس کی برزخی زندگی، اس کی اخروی زندگی، اس زندگی کے مختلف پہلو کے سادہ پہلو بنتے ہیں انسان کی حیات کے، ان سب کے لیے اسلام. امام نہیں کہتے کہ اسلام احکام دارد، توجہ کریں بار بار کیا فرماتے ہیں، اسلام برنامے دارد. باقی کیا کہتے ہیں، اسلام احکام دارد، بھلے حکم لے کر آئے اسلام. امام فرماتے ہیں اسلام برنامے دارد، سسٹم ہے اسلام کے پاس، نظام ہے اسلام کے پاس. اگر درخانی خودشم قمار بازی بکند حکومت چکار دارد، اگر بلے بی آید خلاف مثلا نظم بجا بی آورد، آن وقت حکومت می آین سراغش. اسلام تو یہ ہمیں در منزل خودتان در خلوت استید آنجا بشما کار دارد. اسلام ان حکومتوں کی طرح نہیں ہے کہ گلی میں کچھ نہ کرو، گھر کے اندر جو مرضی ہے کرو، وہ تمہاری پرائیویسی ہے، یہ تمہاری مثلا اجتماعی زندگی ہے، سوشل لائف ہے تمہاری، نہ اسلام کو آپ کی پرائیویسی سے بھی سروکار ہے، اسلام حتی خلوت ترین لحظے میں بھی آپ کے لیے برنامہ دارت کہ یہاں پر بھی قانون پر عمل کرو، جب تنہا ہو آپ کو اپنے حال پر نہیں چھوڑتا، وہاں بھی کہتا ہے کہ قانون ہے، یہاں بھی قانون پر عمل کرو، تنہا ترین لحظے میں بھی قانون پر عمل کرو، نہ کہ سوشل زندگی اجتماعی زندگی قانون کے تابع ہو، انفرادی زندگی قانون سے باہر ہو جائے. جو ابھی ہماری جو حالت ہے، ہم باہر آتے ہیں مہذب لباس پہن کر آتے ہیں، جب خلوت میں ہوتے ہیں غیر مہذب ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہی کمرے کے اندر جاتے ہی سارے قوانین سے ماورا ہو جاتے ہیں، وہ اسلام نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں بھی کسی مقام پر بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، معنویت میں ہو، عبادت میں ہو، قصب معاش میں ہو، جہاں پر بھی ہو تابع ضابطہ و تابع برنامہ و تابع قانون ہیں آپ وہاں پر. وہ مفصل امام نے اسلام دارا یہ فرہنگ غنی انسان ساز است کہ ملت ها را بی گرایش به راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ و زبان و منطقه به پیش می برد و انسان ها را در بود اعتقادی و اخلاقی و عملی ہدایت می کند. یہ جملہ کہاں ہے بعض جگہ اور ضروری ہے. الحمدللہ آپ فخر کریں و شکر کریں خدا کا اس توفیق پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے یہاں پر، کہ عزیزان امام کی محبت نعمت ہے، امام سے الفت و انس نعمت ہے، لیکن اگر صرف اس حد تک رہے کہ ہم امام کے واقعات چند ایک جانتے ہیں اور اس سے آگے آگاہی نہ ہو، یہ نہیں تبدیلی لا سکتے کہیں بھی. امام کو نصاب میں لانے کی ضرورت ہے، سلیبس، فکر امام تعلیم کا حصہ بن جائیں اور اس فکر کے مطابق نسلوں کی پرورش ہو، جوانوں کی پرورش ہو. قمی ظاہر سارا نظام صاحبان اختیار کے ہاتھ میں ہے، اپنے طور پر ہم نے کوشش کی تھی کہ اخلاق، طلبگی اخلاق وہی ہو جو امام نے طلبہ کے لیے بیان کیا ہے. اخلاقی کتابیں، امام کی کتابیں اخلاق کے طور پر تدریس ہوں، اعتقادات میں شامل ہوں، نظریات میں شامل ہوں، یہ ابحاث، یہ جملے، یہ کتابیں، یہ متن، یہ سب درسی کتابوں کی شکل میں تدریس کیے جائیں نسل حاضر و نسل آئندہ کو، تاکہ ان کے اندر وہ انقلاب برپا ہو. وہ الحمدللہ آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے تعلیمی نظام میں ان چیزوں کو شامل کیا ہے. یہ جملے سب تفسیر کے محتاج ہیں. یہی بظاہر سادہ جملے ایک بہت ہی عمیق گہرائی ان کے اندر، بہت عظیم گہرائی ان جملوں کے اندر موجود ہے. سارا راز ان جملوں کے اندر نہفتہ ہے، وہ پوشیدہ و پنہان ہے. یہ کھلیں مشکل پاکستان، گرا پاکستان کی کھل سکتی ہے. اگر کسی ایک پر بھی کھل جائیں وہ گرا پاکستان کھول سکتا ہے. اسلام دارا یہ فرہنگ غنی ساز است کہ ملت ہارا بھی گرایش بے راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ و زبان و منطقے بے پیش می برد و انسان ہارا در بود اعتقادی و اخلاقی و عملی ہدایت می کند و از گہوارے تا گور بے تحصیل و جستجو یہ دانش سوق می دہد. اسلام در بود سیاسی کشورها را در ہمیں زمینہ ها بدون تشبس بے دروغ و خدعے و توتیہا یہ فریبندے بے ادارے و تمشیت حکومت سالم ہدایت می کند و روابط ربا کشورها یہ دیگری کہ بے زیست مسالمت آمیز و خارج از ظلم و ستمکاری متحد ہستن محکم و برادرانی می کند. یہ سب نچوڑ ہے، حاصل ہے امام کی دین شناسی کا، قرآن شناسی کا. ایک ایک جملہ ایسا ہے جس کے اوپر آیات و روایات، شاہد و گواہ ہیں کہ یہ کام تحقیقی کام ہے جو طلاب نے اپنے تھیسز میں انجام دینا ہے کہ امام کے افکار کی نظریاتی بنیادیں ان کو پیش کرنا. جس طرح ابھی آپ پڑھتے ہیں فقہ کی کتابیں، فقہ میں توضیح المسائل، سارے مقلدین توضیح المسائل پڑھتے ہیں، کچھ جو آگے طلبہ ہیں وہ توضیح المسائل سے اگلی کتاب تحریر الوسیلہ پڑھتے ہیں، وہ بھی فتویٰ کی کتاب ہے امام کی، اور ہر فقی اس طرح کی کتاب لکھتا ہے کم و بیش. توضیح المسائل ایک کتاب ہے جو عوام کے لیے ہے. توضیح المسائل میں جتنے فتاوی ہیں، مقلد کو یقین ہے 100% ان میں سے ہر فتویٰ کے اوپر فقی کے پاس یا آیت ہے یا روایت موجود ہے، لیکن توضیح المسائل میں کہیں بھی نہ آیت کا ذکر ہے نہ روایت کا ذکر ہے، بلکہ توضیح المسائل میں محصول ہے، نتیجہ ہے آیات اور روایات کا. اس لیے ہم یقین سے کہتے ہیں کہ یہ احکام الہیہ ہیں، یہ حکم شریعت ہے. اسی طرح تحریر الوسیلہ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں ذرا مفصل فتاوی ہیں، لیکن وہاں بھی آیات اور روایات موجود نہیں ہیں، لیکن جتنی بھی فتاوی ہیں ان کی آیات اور روایات محفوظ ہیں منابع کے اندر، اس لیے کہ ہر فتویٰ آیت سے نکلا ہے اور ہر فتویٰ روایت سے نکلا ہے، حدیث سے نکلا ہے. جو علماء اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد کی مشق کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ تحریر الوسیلہ جیسی کتاب یا عروۃ الوثقیٰ جو اس سے پہلے کتاب فقہ کی محور تھی، ان کتابوں کو، فقہ کی کتابوں کو لے کر ان کے منابع تلاش کرتے ہیں، ادلہ، یعنی اس فقی نے جن دلیلوں سے استنباط کر کے اجتہاد کر کے یہ فتویٰ دیا ہے. فقی سے نہیں پوچھتے کہ بتائیں آپ کے پاس کیا روایت تھی، کیا آیت تھی، بلکہ یہ نئے مجتہد بننے والے کی مہارت ہے، مشق ہے، کہ چونکہ اسے یقین ہے کہ اس کے پیچھے آیت بھی موجود ہے اور روایت بھی موجود ہے، لہٰذا وہ ایک طرف سے فتویٰ دیکھتا ہے، پھر قرآن اور حدیث کی کتابوں میں رجوع کرتا ہے کہ اس فتویٰ کے پیچھے کون سی آیت اور کون سی روایت کار فرما ہے. اس طرح سے اگر وہ مکمل طور پر یا کوئی ایک آدھ چیپٹر ایک فقہی کتاب کا کامیاب ہو جائے کہ اس کے تمام منابع تلاش کر لے کہ یہ فتویٰ ان دلیلوں سے اس فقی نے دیا ہے، یہ فتویٰ دیا اس آیت کی وجہ سے، یہ فتویٰ دیا اس روایت کی وجہ سے، یہ فتویٰ دیا اس قاعدے کی وجہ سے، یہ فتویٰ دیا اس قانون کی وجہ سے، اگر کوئی طالب علم، فاضل طالب علم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، اسے کہتے ہیں مجتہد. اس کا امتحان بھی اسی طرح اجتہاد کا لیا جاتا ہے کہ اس کو چند فتاوی دے دیتے ہیں، یہ لے جاؤ یہ فتاوی اور ان فتاوی کے ادلہ تلاش کر کے لو کہ یہ کن دلیلوں سے یہ فتاوی نکلے ہیں، اور اس فقی نے جو فتویٰ دیا ہے تو کن اصول سے اور کن قاعدوں سے اس نے استفادہ کیا ہے. اگر وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ مسلم مجتہد ہے. یہی کام امام خمینی کی ایک توضیح المسائل ہے شرعی احکام کے لیے، لیکن امام خمینی کی ایک توضیح الافکار ہے، یہ توضیح المسائل نہیں ہے بلکہ توضیح الافکار ہے، یہ افکار امام کا مجموعہ ہے. جس طرح امام کی توضیح المسائل میں ہر فتویٰ آیت اور روایت سے نکلا ہے، امام کی یہ توضیح الافکار کی ہر فکر کا ہر جملہ آیات اور روایات سے ماخوذ ہے. یہ ایک الگ طرز کے مجتہدین کی ضرورت ہے، شہید مطہری جیسے مجتہدین کی ضرورت ہے، جو توضیح الافکار میں ہر فکر کی دلیل کشف کریں کہ یہ امام نے جو بات کی ہے. جس طرح اثنا میں اشارہ ہوتا ہے، ابھی میں نے اشارہ کیا کہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ اسلام کو تلاش کرو، اسلام گم ہو چکا ہے، تو یہ ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، قرآن سے نکالیں. یہ امام کے جتنے افکار ہیں وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں. مجتہد وہ ہے فکر امام کا جو افکار امام کے ان ادلہ کو تلاش کر لے، کشف کر لے کہ ان دل اور ان اصولوں اور ان قاعدوں کی وجہ سے امام نے یہ افکار پیش کیے ہیں. افکار امام جو مدلل ہیں، امام کو تو پتہ ہے کہ ان کی کیا دلیلیں ہیں، سمجھنے والے کو بھی ان کی ادلہ خود تلاش کرنی ہے تاکہ اجتہاد پہ فائز ہو جائے. یہ وہ کام ہے جو ضروری ہے. افکار امام مدلل شکل میں ایک ملت کو تبیین کرنا، تدریس کرنا، پھر اس کے بعد یہ ملت تیار ہوتی ہے، اپنے اندر اس کے انقلاب برپا ہوتا ہے، پھر باہر انقلاب برپا ہوتا ہے. انقلاب کا راستہ طولانی راستہ ہے، دمال آسان ہے، میلہ آسان ہے، الیکشن بھنگڑا آسان ہے، یہ انقلاب نہیں ہے بلکہ انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے، انقلاب سے انحراف ہے، انقلاب کو دور کرنا ہے وہ چیز جو انقلاب کا راہ ہموار کرتی ہے، وہ یہ افکار ہیں جن کو مدلل صورت میں سمجھ کر پہلے پھر اس کو اس نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے، فرد فرد کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہی سادہ جملے امام کے بہت گہرائی ہے ان کے اندر، عمق ہے، سمندر جیسی گہرائی ہے ان جملوں کے اندر، کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور یہ فقر و محرومیت پاکستان سے برطرف ہو، فکری فرق، فقر اور مکتبی فقر، فقر مکتبی بنیادی فقر ہے، اس فقر سے تمام باقی محرومیتیں پیدا ہوئی ہیں، یہ فقر جس دن برطرف ہوگا اس دن مالی فقر بھی ہو جائے گا برطرف، سیاسی بھی، اجتماعی بھی، ہر پہلو سے فقر برطرف ہو جائے گا۔ اور امام کا جیسے اسی توزیع الافکار میں امام کا فرمانا ہے کہ اسلام مکتب مبارزہ ہے، ذرا توزیع المسائل میں وضو تیمم کے مسائل ہیں، وہاں مبارزے کی باتیں نہیں ہیں، یہاں پر افکار میں امام نے فرمایا کہ اسلام مکتب مبارزہ ہے، منکرات کے خلاف، بدی کے خلاف، کجی کے خلاف، انحراف کے خلاف، طاغوتیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، ستم کے خلاف، بدعتوں کے خلاف، ہر چیز جو بشر کو گمراہ کرنے کے لیے یا ہلاک کرنے کے لیے ہے اس کے خلاف مبارزہ و قیام و جہاد کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، لیکن یہ مبارزہ بنیادی ہو، جس طرح سب سے پہلا مبارزہ اسلام اپنے اندر فرد کے اندر سے شروع کرواتا ہے، آغاز انقلاب اندر سے شروع ہوتا ہے پھر باہر آتا ہے انقلاب، ورنہ باہر سے انقلاب سیکھ کے اندر انقلاب لائے بغیر کرائے پر تو انقلابی بن سکتا ہے انسان، حقیقی انقلابی نہیں بن سکتا جس کے اندر انقلاب نہ آئے، یہ افکار انسان کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان باہر انقلاب کو منتقل کرتا ہے۔ مکتب کا فقر و مکتب کی محرومی پاکستان کی اصلی محرومی ہے، پوری دنیا اسلام کی اصلی محرومی ہے، اس محرومی کو ختم کرنا ہے، مکتب کی محرومی و مکتب کا فقر، اور امام کا مکتب غنی ترین مکتب ہے اس فقر کو برطرف کرنے کے لیے۔ کیا آپ اگر یہی مطالب علامہ اقبال کے کلام میں جستجو کریں تو اقبال بھی اسی راہ کی طرف اپنی ملت کو رہنمائی کر رہے ہیں، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے تمام دنیا اسلام میں و بالخصوص پاکستان میں ان مسلمانوں کے اندر بیداری پیدا ہو، شعور پیدا ہو، وحدت و اتفاق ان کے اندر آئے اور امام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق انشاءاللہ انقلاب تمام دنیا کے اندر و بالخصوص پاکستان میں انشاءاللہ پیش آئے، برپا ہو اور پرچم نظام الہی ہر سرزمین پر جو خدا نے مقرر کی اپنے بندگان کے لیے اس پر انشاءاللہ پرچم الہی لہرائے انشاءاللہ۔
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
زندہ ہے خمینی،
زندہ ہے،
افکار خمینی،
زندہ ہے،
کردار خمینی،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے،
رہبر کی شکل میں،
زندہ ہے،
آغا کی شکل میں،
زندہ ہے،
آغا کی شکل میں،
زندہ ہے،
قربۃ الاسقا کی شکل میں،
زندہ ہے،
قربۃ الاسقا کی شکل میں،
زندہ ہے،
مردہ آباد، مردہ آباد،
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد، مردہ آباد،
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد، مردہ آباد،
اسرائیل مردہ آباد،
مردہ آباد، مردہ آباد،
اسرائیل مردہ آباد۔
رہبر معظم کی صحت و سلامتی کے لیے اور استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے باز بلند بسیجی صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل